تفسير دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہو صبر اور نماز کے ساتھ۔ اس دنیا میں ہر چیز انسان کی مرضی سے نہیں ہوتی، اگرچہ ہمیں اپنی مرضی کا اختیار دیا گیا، اس کے باوجود بہت سی چیزوں میں ہم اپنی کوشش کے باوجود مرضی نہیں کر سکتے، یہ چیزیں ہماری خواہش اور مرضی کے مطابق نہیں ہوا کرتی۔ ایسے میں عموماً انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور جب ضرورت سے زیادہ پریشانی آنے لگتی ہے تو جو چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، جو کام ہم کر سکتے ہیں، وہ بھی نہیں کر سکتے، جو صلاحیتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں ان کو بھی ہم صحیح طور پر استعمال نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ کہ اس دنیا کو اللہ نے امتحان کے لیے بنایا ہے، آرام کے لیے نہیں۔ یہاں مختلف چیزوں میں ایسے حالات پائے جاتے ہیں کہ انسان کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، کبھی اس کے اپنے نفس کے اندر سے، کبھی اس کی جسمانی کمزوری کی وجہ سے، کبھی اس کی مالی کمی کی وجہ سے، کبھی اس کی اولاد کی طرف سے، کبھی اس کے حالات کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے، اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی امتحان یا آزمائش میں مبتلا ہے۔ عموماً ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے امتحان کو سامنے رکھ لیتے ہیں، دوسرے کے انعام کو رکھ لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں دیکھا وہ کتنا خوش قسمت ہے، اس کو تو یہ مسئلہ ہے ہی نہیں۔ مثلاً اگر آپ اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو آپ اپنے آپ کو عموماً کس سے کمپیئر کرنے لگتے ہیں، جن کے بچے ہیں ہی نہیں یا جن کے بہت اچھے ہیں، لہذا آپ غمزدہ رہتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ کے پاس مال نہیں تو آپ کس کو خوش قسمت سمجھ رہے ہیں جس کے پاس مال ہے، لہذا آپ غمزدہ ہو رہے ہیں، حالانکہ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ جس کے پاس مال ہے اسے اس مال کے ساتھ اور مسائل کتنے ہیں، اس کے کمانے میں، اس کی حفاظت میں، اس کے خرچ کرنے میں کس کس آزمائش سے وہ گزرتا ہے، کس کس تکلیف سے۔ جس کے پاس بچے نہیں وہ رش کر رہا ہے ان پر جس کے پاس ہیں، حالانکہ بچوں کے ہونے میں ایک ماں جتنی آزمائشوں اور تکلیفوں سے گزرتی ہے وہ کوئی کھیل نہیں، مذاق نہیں۔ تو ہر شخص جہاں اسے کچھ نعمتیں ملی ہیں وہاں اس کے لیے کچھ امتحان بھی ہیں، اور جہاں اس کے لیے مشکلات ہیں وہاں اس کے لیے آسانیاں بھی ہیں۔ انما العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ پھر ہر انسان کی آزمائشوں کے ساتھ ساتھ کچھ خاص قسم کی آزمائشیں ان لوگوں کے راستے میں آتی ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، جو دین کی طرف آتے ہیں۔ کبھی شوہر کی طرف سے پریشانی، کبھی والدین کی طرف سے، کبھی اولاد رستے کی رکاوٹ، کبھی کوئی بیماری، کبھی لوگوں کی باتیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ دنیا ہے، امتحان کا گھر ہے، امتحان کے لیے ٹیسٹ ہے ہمارا، کہ آزمائش آنے کے بعد بھی اللہ سے جو محبت کا وعدہ ہے، دعویٰ ہے، وہ کتنا سچا ہے، تاکہ اللہ دیکھے کہ واقعی اپنے دعووں میں سچا کون ہے، کہ مشکل کے باوجود میرا دامن تھامتا ہے، مجھے راضی رکھتا ہے۔ نفس، بچوں اور شوہر کے تقاضے، دنیا کی مصلحتیں، شیطان کی وسوسے، سماجی حالات کا دباؤ، یعنی سوشل پریشر جن کو آپ کہتے ہیں، یہ سب چیزیں ایک فتنے کی شکل میں انسان کو گھیرے ہوئی ہوتی ہیں۔ ایک آزمائش سے نکلتا ایک دوسری میں پڑ جاتا، اس سے نکلتا ایک اور میں، ایک سے نکلتا ایک میں۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ ان سارے حالات میں میری اطاعت پر کون قائم رہتا ہے؟ ان کا حل کیا بتایا گیا؟ کیا کرو؟ نمبر ایک صبر. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، مدد مانگو صبر کے ساتھ. صبر کیا ہے؟ جماؤ، جمے رہنا. کہ اگر آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں اور کوئی رکاوٹ ڈال رہا ہے تو اس کی باتوں میں آ کے اچھا کام نہیں چھوڑنا، جمے رہنا ہے، رکے رہنا. صبر کی اس لحاظ سے دو بڑی قسمیں ہوتی ہیں کہ اپنے آپ کو اطاعت پر قائم رکھنا، قلعے سے باندھ کے رکھنا، نہیں میں نے تو یہی کرنا ہے جو اللہ کا حکم ہے، اور جس نے بدلنا ہے بدل جائے، میں نے نہیں بدلنا. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اعلان شروع کر دیں گھر جا کر اپنے بچوں کے سامنے، یا شوہر یا معاشرے میں یا کھڑکی میں کھڑے ہو جائیں اور لاؤڈ اسپیکر لے کے سب کو اعلان کرے کہ لوگوں تم بدلو یا نہ، میں اپنی جگہ تھا. یہ نہیں اس کا مطلب. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اندر اتنا عزم، ارادہ، جزم، اتنی قوت پائے کہ میں نے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين، میں تو بک گیا، میں نے تو اپنا آپ اللہ کو دے ڈالا ہے، اس لیے میں تو اللہ ہی کا وفادار ہوں کیونکہ وہ سب سے زیادہ میرا محسن ہے. جم جانا. نمبر دو، حرام چیزوں کو، غلط چیزوں کو چھوڑ کر جو تکلیف ہوتی ہے انسان کو، اس کو برداشت کرنا. مثلا غیبت چھوڑنا، غیبت کرنا بڑا دلچسپ مشغلہ ہوتا ہے نا، کسی کی برائیاں ڈسکس کرنا، کسی کے بارے میں برے کمنٹس دینا، اور عموماً بہت دماغ اتنا تیزی سے کام کرتا ہے اس وقت، اور اتنی دلچسپی سے، اور سارا جسم اور ہر چیز الرٹ ہو جاتی ہے، اور سوئے ہوئے بھی جاگ جاتے ہیں جب کسی کا ذکر بد آتا ہے، اور خصوصاً اس کا جس سے کوئی تھوڑی سی نفرت بھی ہو، کوئی حسد ہو، کوئی جیلسی ہو، پوری صلاحیتیں کام کرتی ہیں سب. اب ایسے میں کہ جب نفس کا گھوڑا سرکش ہو رہا ہے، باہر آ رہا ہے، موقع بھی خوب ہے دل کی بڑاس نکالنے کا، پھر کھینچ کے رکھنا اپنے آپ کو کہ نہیں، حد میں رہو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، غضب کی حالت میں یا خوشی، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلے گا. ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا، کسی کے خلاف غصہ ہو یا محبت ہو، بات سچ ہو، حق بات کہی جائے. ٹھیک ہے، جواب اللہ کو دینا نا، کسی انسان کو خوش کرنے کی تو ضرورت نہیں ہمیں. تو نمبر ایک، اطاعت پہ باندھ کے رکھنا اپنے آپ کو، جیسے بھینس باندھ دی جاتی ہے نا، قلعے کے ساتھ بیچاری کہیں نہیں جا سکتی، باندھ کے رکھنا. بس نجات اسی میں، فلاح اسی میں، کامیابی اسی میں، اس لیے اللہ کی مرضی کے مطابق میں نے اپنے آپ کو روک لیا. اور دوسری طرف جہاں حرام کام چھوڑنا ہو تو چھوڑ کے، جو جیسے حرام، اصل میں حرام کو آپ یوں سمجھے جیسے ایک نشہ ہوتا ہے نا، جو بھی حرام کام، جیسے جھوٹ بولنا حرام ہے، جیسے غیبت کرنا حرام ہے، جیسے کچھ اور کھانے پینے کی چیزیں حرام ہیں، تو یہ چیزیں ایک نشے کی سی تاثیر رکھتی. جب انسان حرام کا عادی ہوتا ہے تو ایسے ہی تھا جیسے کوئی نشہ ہے اس کو. اب دیکھیں کہ جب کوئی نشہ چھوڑتا ہے انسان تو کیا گزرتی ہے اس بیچارے کو. اور تو اور چائے کا ہی نشہ ہو آپ کو تو نہ ملے تو ساری صلاحیتیں ختم ہونے لگتی ہیں، جیسے کوئی کام نہیں ہو سکتا، بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے نشہ چھوڑنا. تو گناہوں کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے، جب وہ چھٹتا ہے، جب آپ گناہ چھوڑتے ہیں تو ایک ویکیوم فیل ہوتا ہے آپ کو، ایک چیز چھوڑتے ہیں آپ خالی خالی نظر آنے لگتے ہیں، اور بار بار ادھر پلٹ کے جانے کو دل چاہتا ہے. چلے تھوڑی دیر کے لیے ڈائٹنگ کا ہی تصور کر لیں، کیونکہ خواتین عموماً اس تجربے سے تو گزرتی ہی رہتی ہیں. جو لوگ کھانے کے شوقین ہوتے ہیں ان کے لیے کھانا چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے، کہ اور کوئی کام ہی نہیں سوچتا، بار بار ادھر ہی توجہ جاتی. ہو سکتا ہے کسی کو چاکلیٹس کا نشہ ہو، کسی کو کچھ اور اس طرح کی چیزوں کا. تو ایسے میں یوں لگتا ہے جیسے دماغ سارا کام ہی اس کے ساتھ کرتا ہے، اس کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اب کیا ہے کہ جو ہی آپ ادھر جانے لگے کھینچ لیں اپنے آپ کو. یہ کیا ہے؟ صبر. روک لیا، باندھ لیا. فرمایا زندگی میں جو بھی امتحان آئے تو کیا کرو؟ صبر کرو، استعینوا، اللہ کی مدد چاہو. لیکن اللہ کی مدد کس کے لیے آتی ہے؟ جو صبر کرتا ہے، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، اسے مدد ملے گی. اور جب دل بہت ٹوٹنے لگے، بہت ہی پریشانی ہونے لگے، تو پھر کیا کرو، اپنے اللہ میاں کو یاد کرو، والصلاه، نماز پڑھنا شروع کرو، فرض نماز کے علاوہ نفل، صلات حاجت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا فوراً نماز پڑھتے، کوئی اہم معاملہ، کوئی اہم کام، کوئی مشکل، تو سب سے بہترین وظیفہ نماز. اکثر جب لوگ میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری یہ مشکل ہے، ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں، اور میں ان سے جب یہ کہتی ہوں کہ نفل پڑھ کے، صلاۃ حاجت پڑھ کے آپ دعا کریں، تو ان کو یہ کام بڑا مشکل لگتا ہے. کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں، بیٹھ کے زبان ہلاتے رہیں کافی ہے، یہ کیا بات ہے، اٹھو وضو کرو اور پھر ایکسرسائز ساتھ ہو. پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ خالی بیٹھ کے وظیفہ کرنے سے زیادہ افیکٹو چیز ہوتی. کیوں کہ دکھ کے حالت میں جب ہم اٹھتے ہیں، جا کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، تو آدھا دکھ تو ادھر ہی دھل جاتا ہے. اس کے بعد جب ہم ایک خاص ایکسرسائز کرتے ہیں، کانسنٹریشن کرتے ہیں، تو کچھ اس میں نکل جاتا ہے. پھر جب دعا مانگتے رو لیتے اللہ تعالیٰ کے آگے، تو باقی اس میں نکل جاتا ہے. پھر ایک ہوپ، ایک امید، ایک یقین، ایک ایمان ایسا پختہ ہوتا ہے کہ انسان چین میں آ جاتا ہے. جیسے ایک مریض کا آپریشن ہو جاتا ہے نا، تو وہ نکل جاتی ہے خرابی اندر سے، بالکل نماز کے ساتھ ایسے ہی نکل جاتی ہے اندر سے، انسان امن اطمینان میں آ جاتا ہے، سکون میں آ جاتا ہے. اور صلاۃ حاجت تو ویسے بھی بڑا مؤثر نسخہ ہے. امید ہے سب کو دعا آتی ہوگی صلاۃ حاجت کی، اس کو ایسے ہی یاد کر لیں جیسے التحیات یاد ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ لا الہ الا اللہ انت الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، رب اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لي ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين. ظاہر ہے ایک دفعہ بولنے سے تو یاد نہیں ہوگی، یہ لکھ کے ہم نے رمضان میں کافی چھاپ کے دی تھی، اسے دوبارہ چھپوا لیتے ہیں اور پھر آپ لے لیں، اس کو کہیں لگا لیں. شروع میں نے تو اس طرح یاد کی تھی کہ نفل پڑھ کے کارڈ اٹھا کے دیکھ کے پڑھتی تھی، پڑھتے پڑھتے اتنی حاجتیں آئیں کہ وہ دعائی یاد ہو گئی اور پوری بھی ہوتی گئی الحمدللہ. تو جب کوئی اہم موقع ہو، جہاں دل گھبرانے لگے، پریشان ہونے لگے، کچھ ستانے لگے، کوئی حاجت پوری نہ ہو، بس یہی طریقہ کرے. کیونکہ یہ طریقہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، جس نے دینا ہے نا ہم کو، وہ خود بتا رہا ہے کہ اس طریقے سے آؤ میرے پاس. اس لیے پورے یقین کے ساتھ اس نماز کو پڑھے. شیطان پڑھنے نہیں دے گا، وہ کہے گا نہیں نہیں نماز تو روز ہی پڑھی جاتی ہے پانچ وقت، کچھ اور پڑھو. خوشی کے لیے شکرانے کی نماز ہوتی ہے، جب کوئی خوشی ملے تو شکر کی نماز، کیونکہ شکر پہ اگر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو مزید انعام ملتے ہیں اور زیادہ نعمتیں. یعنی شکر کے وقت نماز کیا ہے، اس نعمت کی حفاظت ہے، گویا آپ نے باندھ لی اپنے ساتھ وہ نعمت. جیسے آپ کو کچھ کوئی چیز ملے تو آپ اس کو پرس میں ڈال کے بند کر لیتے ہیں، گرا لگا کے اس کو رکھ لیتے ہیں، بالکل ایسے ہی جب خوشی ملے تو آپ شکرانے کے نفل ادا کرتے ہیں، تو وہ گویا باندھ کے رکھ لیے اپنے پاس. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اور جس خاص کانٹیکسٹ میں، سیقول السفہاء، وہ بے وقوف لوگ جو دین کی باتیں کریں گے تمہارے خلاف، پروپیگنڈا کریں گے، کیونکہ دین کی طرف لوگوں کو بلانا بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنا ہے، اپنے بھی مخالف ہوں گے اور دوسرے بھی. اور یاد رکھیں، ایک بات یاد رکھیں اور اس کو آزما لیں آپ، کہ سب سے زیادہ اس معاملے میں حساس وہ ہو جاتے ہیں، سینسیٹیو وہ ہو جاتے ہیں، جب آپ دین پہ عمل کرنے لگتے ہیں یا لوگوں کو دین کی طرف بلانے لگتے ہیں، تو سب سے زیادہ حساس وہ ہوتے ہیں جو اپنے دنیا کے کاروبار کو دین کے نام پہ کر رہے ہوں، ان کے مفادات سے زد لگتی ہے. یا جن کے آپ کے دین کی طرف آنے سے جن کے مفاد پہ زد پڑتی ہو، کسی بھی قسم کی، آپ دیکھیں نا کیسے نہیں وہ آپ کے خلاف ہوں گے. جب آپ ان کی غلامی سے نکل کے اللہ کے غلام بننے جا رہے ہیں، تو وہ تو ناراض ہوں گے. دوست ناراض ہوں گے کہ آپ نے اب ان کی بات ماننے کے بجائے اللہ کی ماننی شروع کر دی. شوہر ناراض ہوں گے کہ اب آپ ان کی بات ماننے کے بجائے اللہ کی بات مان لی, اللہ کو بڑا کیوں سمجھ لیا آپ نے, لا الہ الا اللہ کیوں کہتی ہوں. اسی طرح معاشرہ, کہ آپ نے ہمارا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور اختیار کر لیا, واہ اب ہم آپ کو جینے میں, آ جاؤ واپس ہمارے ہی طریقے پر. جیسے قوم لوط نے کہا تھا نا کہ واپس آ جاؤ گے ورنہ ہم سنسار کر دیں گے, تم کو چھوڑیں گے نہیں. معاشرہ کیا چاہتا ہے, ہم اس کی مرضی پر جیئیں, اور رشتہ دار کیا چاہتے ہیں, ہم ان کی مرضی کے مطابق جیئیں, اور ہمارا محسن کیا چاہتا ہے کہ ہم اس کی مرضی کے مطابق جیئیں. اب ان میں سے آپ کو چوائس کرنا ہے کہ آپ کو کس کی مرضی کے مطابق جینا ہے. اور ویسے بھی نصیحت اور تنقید سب سے زیادہ بری لگتی ہے انسان کو. جب آپ اپنی زبان سے کیا عمل سے بھی کسی کو نصیحت کرنے لگیں گے کہ دیکھو یہ غلط ہے یہ کرنا ہے, تو وہ خود ہی دشمن ہو جائے گا آپ کا. لیکن یاد رکھیں یہ وقتی مشکل ہوتی ہے, وقتی. جب آپ جمے رہتے ہیں نا تو سب اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو, وہ کہتے ہیں اس میں نہیں بدلنا, ہمیں ہی بدل جانا چاہیے, اب ہمیں ایکسپٹ کر لینا چاہیے. دو چار دن مشکل ہوگی, اس کے بعد عادی ہو جائیں گے. تو بالکل ایسے ہی کہ جیسے اگر آپ کی راہ میں ایک بڑا پتھر آ جائے اور آپ ہلا نہ سکے تو آپ کیا کہتے ہیں, اچھا اس کو تو میں نہیں ہلا سکتے, رستہ ہی بدل لو. رستہ بدل لیتے ہیں آپ. تو پتھر عربی میں صبر میں یہ مفہوم بھی آتا ہے کہ جیسے کشتی کے اندر بیلنس قائم کرنے کے لیے پتھر رکھنا. اور کیا فرمایا, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, اللہ ان کے ساتھ ہے. جو صبر کر کے جم جاتا ہے اسے اللہ کی مدد ضرور حاصل ہوتی. اس لیے وقتی طور پر لوگوں کے پروپیگنڈے اور مخالفت سے گھبرانا نہیں, ڈرنا نہیں, پریشان نہیں ہونا, اپنی جگہ سے ہلنا نہیں, بس کرنا ہے جو اللہ نے چاہا وہی کرنا ہے. اپنے دل میں پکا ارادہ رکھیں, زبان کم سے کم استعمال کریں, زبان سے کچھ بھی نہ کہیں, بولے ہی نہ کچھ, چپ کر کے سنتے رہیں لوگوں کی باتیں, ہلکا سا مسکرا دیں اور بس. اس بات کی کبھی کوشش نہ کریں کہ میں ذرا جلدی سے فلانے کے اعتراض کا جواب دے دوں, اور میں ذرا جلدی سے اس کو چپ کرا دوں, اور میں ذرا اس کو مزہ چکھا دوں. نہیں, جب ہم سب کچھ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو یہ بول لیا زیر لب, یہ کہہ لیا کریں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. جو مخالفت کر رہے ہیں کرتے جائیں, انقریب جلد ہی کافی ہو جائے گا تجھ کو ان کی طرف سے اللہ. اللہ جواب دے گا, اللہ صفائی پیش کرے گا, اللہ ان کے دل میں ڈالے گا. اور آپ دیکھیں کیا ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بالآخر آپ کے مطیع و فرما بردار ہوئے کہ نہیں ہوئے نا, لیکن تھوڑا وقت لگا. ہم بھی اپنے مخالفوں کو تھوڑا وقت دیں, اور پھر صبر کرنے میں آپ دیکھیں کہ دو چیزوں کا یہاں ذکر کیا گیا, صبر اور نماز. نماز کب تک پڑھی جاتی ہے, زندگی کے آخری لمحے تک. تو صبر بھی کب تک چاہیے, زندگی کے آخر تک, دنیا سے رخصت ہونے تک صبر. ولا تقولوا, اور خاص طور پر صبر کب, جب کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے. ہوا یہ کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کے 14 آدمی شہید ہو گئے. اب وہ انسان تھے نا, ان کے رشتہ دار. لوگوں نے کہا کیا دیا اسلام نے تمہیں, تمہارے تو بندے ہی چلے گئے, اور کیا فائدہ ہوا تمہیں مسلمان ہونے کا, اتنا بڑا نقصان ہو گیا تمہارا. کیونکہ موت سب سے بڑا نقصان ہے جس کی تلافی کوئی نہیں. ہر چیز کی تلافی ہو جاتی, موت کی تلافی نہیں ہوتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان شہداء کے بارے میں کیا فرمایا, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. شہداء کو مردہ نہ کہنا ان کی عزت اور احترام کے لیے ہے, لیکن ان کی زندگی برزخ کی زندگی ہے, دنیا کی زندگی نہیں ہے. اور وہ ایسی زندگی ہے جسے ہم نہیں سمجھ سکتے. اسی لیے فرمایا بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں. کون سی زندگی؟ برزخ کی زندگی زندہ ہیں. ولیکن لا تشعرون, لیکن تم شعور نہیں رکھتے, تمہیں نہیں پتا چلتا ان کی زندگی کا. اب آپ دیکھیں کہ لوگ صرف اتنا لفظ لیتے ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، اور پھر ان کی زندگی کو ہماری زندگی پہ قیاس کر لیتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کرنے لگتے ہیں جیسے بالکل زندہ انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے. بعض وقت ان سے دعائیں مانگنے لگتے ہیں، بعض وقت ان کے ساتھ جا کے قبر کے پر باتیں کرنے لگتے ہیں کہ یہ زندہ ہی سن رہے ہیں اندر. آپ دیکھیں کہ کوئی شخص زندہ بھی ہو تو دیوار کے پیچھے نہیں سن سکتا. حتیٰ کہ یہ شور ہوا تو مائک کے باوجود آپ کو بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی کہ کیا کہا جا رہا ہے. اس لیے ان کی زندگی پہ کیا فرمایا، زندہ ہیں لیکن برزخ کی زندگی ہے، اور کیسی زندگی ہے تمہیں اس کا کوئی شعور نہیں، تمہیں نہیں پتا وہ کیسی زندگی ہے، تم نہیں پہچانتے اس زندگی کو. ولا کلا تشعرون. اور پھر صرف زندگی ہی کا نقصان نہیں بلکہ زندگی میں اور بھی بڑے بڑے نقصان آئیں گے. اس لیے فرمایا ولا نبلونکم بشیئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، اللہ نے پہلے ہی بتا دیا، وارننگ دے دی کہ ضرور امتحان ہوگا تمہارا. کس کس چیز کا، کون کون سا پرچہ ہے؟ بشیئ من الخوف، پہلا خوف کا، والجوع دوسرا بھوک کا، ونقص من الاموال تیسرا مال کا نقصان، والانفس چوتھا جان کا نقصان، پانچواں والثمرات پھلوں کا نقصان. ان سارے نقصانوں میں کرنا کیا ہے؟ صبر. تو جو صبر کرے اس کے لیے کیا ہے، وبشر الصابرین، بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو، خوشخبری دے دو. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست ابراہیم علیہ السلام کو ہر چیز سے آزمایا تھا، ان میں سے ایک ایک چیز سے آزمائے گئے تھے. ہم بھی اگر ان کے طریقے پر چلیں گے تو زندگی میں آزمائشیں آئیں گی. اچھا یاد رکھیں کہ بعض اوقات دین کے رستے میں آزمائشیں آتی ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دین سے دور ہوں اور آزمائش نہ آئے آپ کو. اس میں بھی آزمائشیں ہیں، اللہ کی نافرمانی میں بھی آزمائشیں ہیں، اس لیے کہ دنیا ہے امتحان کا گھر. تو خوش قسمتی نہیں کہ آزمائش اللہ کے رستے میں پھر ہو نہ کہ گناہ میں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ساتھ ایک چیز کے خوف میں سے. خوف، آپ دیکھیں کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی تاریخ پڑھیں تو یہ سب چیزیں ان پر بھی آئیں. مثلا خوف، جنگ آزاد سے پہلے مدینہ میں طرح طرح کا خوف پایا جاتا تھا، اور خوف کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے کہا کہ ہے کوئی جو میرا پہرہ دے تاکہ میں رات کو سو سکوں، کیونکہ آپ کی جان کو بھی خطرہ اور خوف تھا. تو وہ عرض کرتے ہیں کہ انہوں نے پہرہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے. پھر آپ نے وہ بچوں کی کتاب میں مشہور قصہ پڑھا ہوگا کہ ایک دفعہ مدینے سے باہر لوگوں نے کہا دشمن آ رہا ہے، تو کوئی دیکھ، سب ڈرے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر دور تک گئے اور جا کے جائزہ لیا، اور لوگوں کو آ کر کہا کہ کوئی دشمن نہیں آ رہا. تو وقتاً فوقتاً خوف کی خبریں مسلمان معاشرہ سنتا رہتا تھا کہ ادھر سے دشمن حملہ کر رہا ہے، ادھر سے کر رہا ہے، ادھر سے کر رہا ہے. سیم ہمارے ساتھ ہے، روز اخبار پڑھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی جنگ کی خبر کسی نہ کسی اینگل سے دی ہوئی ہوتی ہے کہ پاک انڈیا ٹینشنز کی یا کوئی اور. اور اگر اجتماعی خوف نہ بھی ہو تو انڈیویجولی ہمارے گھر کون سے بہت امن میں ہیں، ہر گھر کے اوپر رائفل لیے گارڈ کیوں کھڑا ہے، خوف ہے نا. پھر والجوع، اور بھوک. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ بعض اوقات ایک چاند کے بعد دوسرا چاند نظر آ جاتا اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. تو ان کے بھانجے نے پوچھا کہ خالہ پھر آپ کس چیز پہ گزارا کرتے تھے، اگر چولہا نہیں جلتا تھا تو کیسے زندہ رہتے تھے؟ فرمایا دو کالی چیزوں پر، الاسودان، اور یہ محاورہ بولا انہوں نے، کھجور اور پانی کے لیے لفظ اسودان استعمال ہوتا تھا. اسی طرح جنگ خندق میں آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر کیا باندھا ہوا تھا، دو پتھر باندھے ہوئے تھے. کس لیے؟ بھوک کی وجہ سے. کچھ اور جنگوں میں بھی اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک کھجور کھانے کے بعد اس کی گٹلی اس وقت تک چوسی جاتی تھی جب تک وہ ختم نہیں ہو جاتی تھی تاکہ بھوک کا احساس نہ ہو. پھر ونقص من الاموال, مال کی کمی, اس میں چوری وغیرہ کی ذریعے بھی کمی ہو سکتی ہے, بزنس ڈاؤن ہونے کی کمی بھی ہو سکتی ہے, جاب چلے جانے کی کمی بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک انسان دین کے رستے پر آئے اور اسے اعلان کر دیا جائے کہ کل سے تمہاری نوکری ختم, جاؤ تم پانچ وقت مسجد میں نمازیں پڑھتے رہو مثلا, یا اسی طرح کوئی اور وجہ. والانفس, اور نفسوں کی کمی یعنی موت. اور اس کے علاوہ بعض اوقات مال کی کمی کی وجہ سے صحابہ کرام کے پاس پورا لباس نہیں ہوتا تھا. حضرت ابو ہریرہ اپنے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ میں انہیں اتنا لباس نہ تھا کہ میں اپنا پورا جسم ڈھانپ سکوں. حضرت مصعب بن عمیر جو پہلے معلم تھے مدینہ کے, ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کفر کی حالت میں تھے اتنے امیر تھے کہ ان کا لباس مکہ سے باہر شام کی طرف سے سل کر آتا تھا. ایک جوڑا پہننے کا تو دوبارہ نہیں پہنتے تھے. سب سے قیمتی خوشبو لگاتے تھے کہ جدھر سے گزرتے تھے تو پیچھے دیر تک خوشبو باقی رہتی, اور ان کی خوشبو کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے کہ یہاں سے مصعب گزرے ہیں. لیکن جب اسلام لائے ماں نے سخت ری ایکشن کیا اور کہا میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی, اور تم نکل جاؤ, اور سب کچھ چھن گیا ان سے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ بھیجا تعلیم کے لیے. وہاں جب ان کا انتقال ہوا تو مصعب کو جب کفن پہنایا گیا, سر ڈھانکتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے, پاؤں ڈھانکتے تو سر ننگا ہو جاتا, آخر سر ڈھانک کر پاؤں پر گھاس ڈال دی گئی. اسلام کے لیے دی جانے والی قربانیوں کے نتیجے میں یہاں تک حالت پہنچی, سب کچھ دے ڈالا کہ مرتے وقت کفن بھی پورا نہ ملا. ہم جیسا کوئی دیکھتا تو کہتے ہائے بےچارے, نہیں, انہوں نے جنت کے سودے کیے تھے. اس لیے کسی بھی چیز کی کمی ان کے اندر کبھی احساس کمتری نہیں پیدا کیے تھے. ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہوتا تو ہم ایک انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم لوگوں کو فیس نہیں کر سکتے کہ ہائے کوئی کہے گا اس کے پاس یہ بھی نہیں, ایسا کپڑا نہیں, ایسا جوتا پہنا ہوا ہے, ایسے گھر میں رہتے ہیں, یہ کھاتے ہیں, مثلاً مثلاً. اور ہماری پر ساری زندگی صرف لوگوں کے مقابلے میں گزر جاتی ہے اور ہم کوئی زندگی میں اچھا کام کرنے کا وقت ہی نہیں پاتے. بس ہمارا پھلوں کی کمی, کھیتوں کا نقصان. اور آپ دیکھیں کہ یہ سب کچھ صحابہ کرام پر کیوں گزرا, اس لیے کہ انہوں نے دین کے لیے اپنے وقت لگائے تھے کہ بزنس کے لیے, تجارت کے لیے, کھیتی باڑی کے لیے وقت نہیں بچتا تھا تو کمی ہو گئی. کیونکہ اسلام ایک ایسی سٹیج پر تھا کہ جس میں سب کچھ لگا دینا تھا, کیونکہ ٹوٹل 23 سال کا عرصہ جو ملا تھا پوری دنیا کے سامنے ایک انقلاب لا کے دکھانا تھا. ہمارے سامنے تو لمبی عمر ہے نا, کوئی فکر ہی نہیں کبھی ہو جائے گا ہو جائے گا, اتنی جلدی کائے کی ہے, آرام آرام سے چلو ٹھنڈے ٹھنڈے سب کچھ.